أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیکی کے کام کیے اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو دور کیجئے ایسے طریقے سے جو زیادہ بہتر ہو. تو اچانک وہ شخص کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہوگی وہ گویا کہ آپ کا جگری یار بن جائے گا، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو عظیم نصیب والے ہوں. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کچوکا لگایا جائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، تو تم لوگ نہ سورج کے سامنے سجدہ کرو نہ چاند کے لیے، اور سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اور اگر یہ کافر سجدے سے تکبر کریں تو بے شک وہ فرشتے جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ دبی ہوئی ہے، پھر جب ہم اس زمین پر پانی نازل کرتے ہیں تو زمین لہلہانے لگتی ہے اور ابھر جاتی ہے. بے شک وہ اللہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی آیات ہیں. 7 آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں سورہ حامیم السجدہ کی 33 سے لے کر 39 تک. ان آیات سے پہلے آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مومنین صالحین کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزاری، اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی تھی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی تو ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں کہ تم خوف مت کرو، غم مت کرو، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور یہ جو آیت نمبر 30 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ایمان، دوسرا استقامت، کہ آدمی ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے یہ کہہ دے کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے کلمہ شہادت پڑھ لے بس کافی ہے. جب ایک مرتبہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد اس کلمے پر استقامت اختیار کرنی ہے، اس کلمے پر استقامت اختیار کرنی ہے. تو ایمان تو آدمی صرف ایک مرتبہ لاتا ہے، اور ایک مرتبہ کا ایمان کافی ہے. یوں آدمی ایمان کی تجدید کرتا رہے، لا الہ الا اللہ صبح شام پڑھتا رہے، جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، لیکن وہ تجدید اس معنی کر کے ہوگی کہ کوئی چیز ہے اس کے اوپر گرد و غبار آ گیا، آپ نے پھر صاف کر دیا، گرد و غبار آیا پھر صاف کر دیا. لیکن ایمان روزانہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی صرف ایک مرتبہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اب ساری زندگی اس ایمان پر استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے جیسے شادی کے موقع پر آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں قبول ہے، شوہر صاحب جو ہیں وہ صرف ایک مرتبہ کہتے ہیں قبول ہے، لیکن ایک مرتبہ کہنے کے بعد پھر ساری زندگی اس قبول ہے کو نبھانا پڑتا ہے، چنانچہ نان بھی دینا پڑتا ہے، نفقہ بھی دینا پڑتا ہے، اور جناب سکنا بھی دینا پڑتا ہے، اور سردی گرمی اور ہر چیز اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ایمان تو صرف آدمی ایک مرتبہ لاتا ہے، لیکن اس کے بعد استقامت ساری زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہی وہ استقامت ہے جس کو صوفیہ کرام رحمہ اللہ نے فرمایا الاستقامہ فوق الکرامہ. استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، پھونک مارتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، پھونک مارتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے ہاتھ پر. تو صوفیہ نے لکھا، محققین نے لکھا کہ کرامت سے آدمی کا درجہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ آدمی استقامت والی بات کر لے، سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، نفل نماز پڑھ لے، نفل ذکر کر لے، نفلی صدقہ دے، اس سے درجات بڑھتے ہیں. اس کو صوفیہ کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا بڑی شہرت سن کر کہ بڑے ولی اللہ ہیں اور ایسا فائدہ ہوتا ہے. وہاں کچھ عرصے رہا تو وہ سوچتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کوئی کرامت ظاہر ہو، لیکن اس کو کوئی کرامت نظر نہ آئی. تو کچھ عرصے کے بعد جانے لگا تو شیخ نے پوچھا حضرت جنید نے کہ بھئی جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہا ہوں. کہا کس لیے آئے تھے، اب کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں آیا تھا آپ کی شہرت سن کر، لیکن اور خیال یہ تھا کہ آپ کی کرامتیں دیکھوں گا، مگر یہاں تو آپ کی کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا کوئی کام شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ سوچتا رہا، پھر کہنے لگے جی میں اتنا عرصہ یہاں رہا ہوں لیکن میں نے کوئی کام کوئی بات آپ کی شریعت کے خلاف نہ دیکھی نہ سنی نہ محسوس کی. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ہے استقامت، اور یہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو قرآن مجید کی جو آیت نمبر 30 ہے اس میں ٹھیک یہی بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو ایمان تو لانا چاہیے ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر، لیکن پھر اس کے بعد ساری عمر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے. تو آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. جب جنت میں جائے گا تب بھی فرشتے اتریں گے، جب میدان محشر میں ہوگا تب بھی فرشتے اتریں گے، اور کہا جاتا ہے جب قبر سے اٹھے گا تو بھی فرشتے یہی کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اور آدمی مرد مومن جب قبر میں جاتا ہے اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوں، استقامت والی ان کی زندگی ہو، تو ان پر فرشتے دن زندگی میں بھی اترتے رہتے ہیں اور ان کو اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کرو، آگے جنت ہے. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. یہ تو آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہا ربنا اللہ، اور اس کے بعد ساری عمر اس کے اوپر استقامت اختیار کی. اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، کہ ساری زندگی انہوں نے ربنا اللہ کہہ کر استقامت پر گزاری. لیکن جن لوگوں نے استقامت اختیار کی پھر ان کے اندر درجہ ان لوگوں کا بہت بڑا ہوا ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہوں. تو آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیکی کا کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو گویا استقامت والوں کے اندر بھی درجہ ان لوگوں کا بڑا ہوا ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہوں، اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتے ہوں. پھر آگے جو آیت نمبر 34 اور 35 ہے اس میں اور زیادہ تخصیص ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ربنا اللہ کہا، استقامت اختیار کی، پھر ان کے اندر وہ لوگ سب سے نمایاں ہیں کہ جو دعوت اللہ کا کام کر رہے ہوں، دعا اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. پھر جو داعی اللہ ہیں ان میں بھی سب سے اونچا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگوں کی برائی کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہوں. تو کوئی تین درجے قرآن حکیم نے ذکر فرمائے. آیت نمبر 30 میں ان تمام مومنین، صادقین، مخلصین، صالحین، صدیقین، شہداء کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی استقامت اختیار کی. پھر جو استقامت کرنے والے تھے ان کے اندر بھی ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، جو دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. پھر جو داعی الی اللہ تھے ان میں بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کہ بعض صبر کرنے والے ہوں، بعض صبر کرنے والے نہ ہوں. تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا درجہ سب سے زیادہ بڑھ کر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب ترتیب کے ساتھ یہ آیات رکھی ہیں. تو آج کی جو آیت نمبر 33 ہے جو ہم نے پڑھی ہے سب سے پہلے، اس میں ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کس کون سے آدمی کی بات بہتر ہو سکتی ہے اس شخص سے بڑھ کر کہ دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وقال اننی من ال وعمل صالحا اور نیک کام کیے، وقال اننی من المسلمین اور یہ کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو استقامت اختیار کرنے کے بعد درجہ ان لوگوں کا بہت بڑا ہوا ہے جو دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوں. لیکن دعوت الی اللہ کے اندر تین باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. پہلا یہ کہ دعا الی اللہ، دوسرا وعمل صالحا، اور تیسرا وقال اننی من المسلمین. جو پہلی بات ہے دعا الی اللہ، یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی ہو. معلوم ہوا کہ آدمی جب دعوت دے، تبلیغ کرے اور لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، تو اصل جو کام ہے اس کا وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. اصل جو دعوت ہے وہ دعوت الی اللہ ہے، کہ دعوت دی جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور یہ بات جس طریقے سے یہاں ذکر کی گئی کہ دعا الی اللہ، اسی طرح یہ بات سورہ یوسف کے اندر بھی آئی ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، سوچ سمجھ کر، بہت بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، یعنی میرے میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے پیروکار تابعین ہیں، تابعین کے پیروکار تبع تابعین ہیں، ان سب کی دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہ بڑی اہم بات ہے اور یہی مؤثر ہوتی ہے. آدمی کو ہمیشہ دعوت دینی چاہیے کس کی طرف؟ اللہ تعالی کی طرف. اللہ تعالی کی رحمت کی طرف دعوت دو، اللہ تعالی کے کتاب کی طرف دعوت دو، اللہ تعالیٰ کے نبی برحق، نبی آخر الزمان کی طرف دعوت دو، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کی طرف دعوت دو. اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے سے منع کیا ہے تو ان کی طرف دعوت دو کہ ان برائیوں سے بچو. لیکن آپ کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ صرف ایک ہونا چاہیے، وہ کیا؟ اللہ. آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی محنت، آپ کا درس تدریس، ان سب کا جو بنیادی نقطہ ہے اور محور ہے وہ صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ. اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی طرف بلانا، اصل یہ چیز ہے جو دعوت الی اللہ کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حامی میں سجدہ کی اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے، دعا اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے. اور اللہ تعالی کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے اس سے کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی گروہ بندی پیدا نہیں ہوتی. دیکھیے، اگر میں دعوت دوں دارالعلوم کی طرف، اگر میں دعوت دوں اپنے پیر کی طرف، ظاہر ہے کہ دارالعلوم بھی ایک اچھی چیز ہے. میں بھی بڑے بڑے پیروں سے بیعت ہوا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت ہوئی ہے، لیکن میں اگر اپنے پیر کی طرف دعوت دوں گا یا اپنے مدرسے کی طرف دعوت دوں گا یا اپنے استاد کی طرف دعوت دوں گا تو اب یہ کسی حد تک بات صحیح ہے، لیکن آگے جا کر یہ خرابیاں پیدا کرے گی. وجہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ صرف ایک پیر کے اندر منحصر نہیں ہے. دو عرب مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پیر پہ بیعت ہو سکتے ہیں؟ دو عرب مسلمان ہیں، کیا ایک ہی مدرسے پہ سب آ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ دعوت ہمیشہ ہونا چاہیے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور یہ اگر نقطہ ہمارے سامنے رہے تو اس سے فرقہ بندیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور گروہ بندیاں بھی ختم ہوتی ہیں. اور یہ بات ایسی ہے کہ جو ہر آدمی کے دل پہ اترتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ کسی بھی درجے میں مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر وہ ایمان رکھتا ہے. جب آپ اس کی طرف انسان کو بلاتے ہیں تو آپ کی دعوت مؤثر ہوتی ہے اور اس کے لیے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم اور آپ جب بھی بلائیں تو کس کی طرف بلائیں؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اختیار کرو، اللہ تعالی سے محبت اختیار کرو. اور ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، وہ بھی یہی کرتے تھے، بلکہ ہمارے اکابر کا تو حال یہ تھا کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے کسی مرید نے ہماری طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، سخت ناراض ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو اگر یہ پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے دوسرے کو کہا کہ ہمارے پیر سے آ کے بیعت ہو جاؤ، سخت ناراض ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ کیا میں نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے کہ تم گاہکوں کو یہاں لے کر آ رہے ہو؟ فرماتے تھے کیا میں نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے کہ تم گاہکوں کو یہاں لے کر آتے ہو؟ نہ یہ دکان ہے نہ گاہک ہے، یہ خدمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اور جب آپ نے اللہ تعالی کی طرف بلایا پھر وہ آدمی آپ کی طرف نہیں آیا، ادھر چلا گیا، اس سے اس نے دین حاصل کرنا شروع کیا، اس مدرسے میں چلا گیا، وہاں جا کے دین حاصل کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بلائیں؟ آپ اللہ تعالی کی طرف دعوت دیں. یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور یہی طریقہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور یہی بات اس آیت کے اندر بھی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. اور خوش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اللہ تعالی کی طرف جا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہو اور وہ اپنے اخلاص کا جائزہ لینا چاہے تو وہ یہ سوچے کہ جو کام میں دین کا کر رہا ہوں اگر کوئی دوسرا آ کر یہ دین کا کام شروع کر دے، میں بھی کروں اور وہ بھی کرے، تو مجھے ناگواری ہوگی یا خوشی ہوگی؟ اگر ناگواری ہوگی اس کا مطلب یہ کہ کام آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کر رہے تھے. لیکن اگر آپ خوش ہوں کہ الحمدللہ میرا ایک ساتھی اور مل گیا، وہ اس نے بھی درس شروع کر دیا ہے، وہاں بھی لوگ جائیں گے، ان کو بھی دین کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالی کی طرف، جنت کی طرف وہ لوگ بڑھیں گے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اخلاص پر ہیں. اور اسی لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ سے ملائے پھر بیچ میں سے نکل جائے. آدمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملائے پھر بیچ میں سے نکل جائے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب مثال دی, فرمایا کہ شیخ کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے مشاطہ. مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی کو. تو پرانے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں جو کنگھی کرتی تھیں, دلہن کو سنوارتی تھیں. جیسے آج کل بیوٹی پارلر ہو گئے ہیں تو وہ تو جناب طرح طرح کی ہے, تو بیوٹی پارلر والے تو جائز ناجائز بہت سارے کام کرتے ہیں, کچھ جائز ہوتے ہیں کچھ ناجائز ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی, پرانے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں جو دلہن کو تیار کیا کرتی تھیں, اس کو ماشطہ بھی کہتے تھے مشاطہ بھی کہتے تھے, کنگھی کرنے والی سنوارنے والی. تو فرماتے تھے کہ وہ جو کنگھی کرنے والی ہے اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ دلہن کو سنوارے, لیکن دلہن کو سنوارنے کے بعد اب دلہن جانے اور دلہا جانے, زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے. اب جو کنگھی کرنے والی ہے وہ اندر دخل نہیں دے سکتی گھر میں جا کے کہ کیا پکا رہے ہو, کیا کھا رہے ہو, کس طرح زندگی گزار رہے ہو. ارے بھائی تم نے اس کو سوار دیا, سوار کر کے دلہا کے حوالے کر دیا, اب زندگی کون گزارے گا, دلہا اور دلہن. اسی طرح شیخ جو ہے وہ مرید کو پروردگار سے ملاتا ہے. حضرت حامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مرید کو اللہ تعالی سے ملا دے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مرید جو ہے وہ اس ہو گیا ہے, ہر وقت اس کو اللہ تعالی کا ذکر اس کے دل میں ہے, اللہ تعالی کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے, اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو گئی, اب شیخ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب یہ جانے اور اس کا پروردگار جانے, اب ہم بیچ میں کیوں دخل دیں. تو یہ طریقہ ہے ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا, اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کی دعوت اللہ ہوتی تھی, اللہ کی طرف دعوت دینا. اس کو قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہوگی کہ جو دعوت دے اللہ کی طرف. اب آپ تقریریں سنتے ہیں ہمارے اکابر کے, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی دروہ صاحب, مدد علم, سب بزرگ ہیں. آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں کیا کبھی دیوبندیت کی طرف دعوت دی جاتی ہے, تھانویت کی طرف دعوت دی جاتی ہے, دارالعلوم کی طرف دعوت دی جاتی ہے, کبھی نہیں آپ سنیں گے, کبھی نہیں سنیں گے آپ. اس لیے کہ مقصد ہمارا کوئی دیوبندی بنانا نہیں ہے, تھانوی بنانا نہیں ہے, دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کراچی سے وابستہ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو کیا ہے, اللہ سے وابستہ کرنا, اللہ کے بندے بن جاؤ, کونو ربانیین, رب والے بن جاؤ. بلکہ سورہ آل عمران کے اندر تو اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین. کسی بھی انسان کے لیے جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی ہو, یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ, میرے مرید بن جاؤ, میرے خادم بن جاؤ. کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین, لیکن وہ یہ کہے گا سب رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. تو ہماری دعوت, تبلیغ, تدریس یا جو بھی تصوف, ان سب کا حاصل ایک ہونا چاہیے, وہ کیا, لوگوں کو اللہ تعالی سے جوڑنا. اور جب لوگ اللہ تعالی سے جڑ جائیں ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, اب ہم بیچ میں سے نکل گئے, اب وہ جانے ان کا پروردگار جانے. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس آدمی سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی. وعمل صالحا, اور نیک کام کرتا رہا. نیک کام کرتا رہا یعنی جو بھی اس کا کام تھا وہ شریعت کے مطابق تھا, اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو بھی کام آپ کا شریعت کے مطابق ہوگا وہ نیک کام ہے. پانی بھی آپ پیئیں گے شریعت کے مطابق, استنجا بھی کریں گے شریعت کے مطابق, بیت الخلاء بھی داخل ہوں گے شریعت کے مطابق, اور جناب بیوی بی بچوں سے ہنسیں گے بولیں گے شریعت کے مطابق. جس کام کی شریعت نے اجازت دی ہے اس میں اچھی نیت کے ساتھ جو بھی آپ کام کریں گے وہ عمل صالح کے اندر داخل ہے. وعمل صالحا, اور اس نے نیکی کا کام کیا. وقال اننی من المسلمین, اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وقال اننی من المسلمین, اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں تین چیزیں ذکر کی گئیں, پہلی یہ دعوت الی اللہ, دوسری عمل صالح کہ خود بھی نیک کام کر رہا ہے, صرف دوسروں کو تبلیغ نہیں کر رہا خود بھی نیک کام کر رہا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور تیسری بات ذکر کی کہ اس نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب یہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں, اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. فخر یعنی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا, اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اننی من المسلمین. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی ہے سورۃ الانعام کے آخر کے اندر, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی, آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں, مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے, اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اپنے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا, یہ بھی دین کی اور ایمان کا ایک حصہ ہے. دین کا اور ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یہ تو ایک پہلو ہے, اور ایک پہلو اور بھی ہے جو کبھی کبھار میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آدمی ربنا اللہ بھی کہے, استقامت بھی کرے, دعوت اللہ کا بھی کام کرے, ساری زندگی نیکی میں گزارے, لیکن آخر میں کیا کہے, اننی من المسلمین, میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں. اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے, اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھے, اپنے آپ کو صدیقین اور اونچے مقام کا نہ سمجھے, چاہے سارے کام اچھے اچھے کر رہا ہو, لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جس طرح اور مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں. وقال اننی من المسلمین. اب یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے ربنا اللہ بھی کہا, استقامت بھی اختیار کی, پھر دعا الی اللہ کا کام کیا, اللہ کی طرف دعوت دی, خود بھی نیکی کا کام کرتا رہا, لیکن ان سب کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایسا میں اولیاء اللہ میں سے ہوں, میں نہیں, ہرگز نہیں. اننی من المسلمین, میں تو مسلمانوں میں سے ہوں, جس طرح اور مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں. اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں شامل رکھے, اور یہ سمجھے کہ جس طرح اور مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہے. اور اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ کوئی فخری یا لباس یا بہت زیادہ نیکی کا اظہار یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے, بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگی ایسی گزاریں جیسا کہ عام مسلمان ہوتا ہے, تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے. ہمارے اکابر میں آپ دیکھ لو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اگر آپ ان کو انہی کی عمر کے 8-10 لوگوں میں بٹھا دو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان میں سے کون اتنا بڑا عالم ہے. سب کے طرح کی ٹوپی ان کی ہے, جیسے اور سب لوگوں کا کرتا ہے ان کا بھی کرتا ہے, جس طرح اور لباس سب لوگوں کا لباس ہے, نہ کوئی شان نہ کوئی شوکت, عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنا. اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, حضرت مولانا قاسم صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑے زبردست قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بلکہ علم کلام کے ماہر تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم صاحب، نانوت بھی حجت الاسلام انہیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ عام طور سے نیلے رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور لباس بھی وہ پہنتے تھے جو جولاہے پہنتے ہیں، یعنی کپڑا بننے والے جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنا کرتے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے۔ بلکہ ان کی گرفتاری کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ دہلی کے اندر پولیس والے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو ان کو پتا چلا کہ فلاں مسجد میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو پولیس والے آ گئے انگریز، اور انہوں نے کہا دیکھا کہ ایک آدمی ہے اپنا نیلے سے کپڑا پہنا ہوا مسکین سا بیٹھا ہوا ہے، تو کہا کھڑے ہو جاؤ۔ خیر کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ محمد قاسم کہاں ہے، تو جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑی دور ادھر جا کے کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے، ابھی تو یہیں تھے۔ تو ان کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ یہ جو طالب علم سے نظر آ رہا ہے یہ اتنا بڑا عالم ہے، چنانچہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ بیچارہ شاید مسجد کا مؤذن ہے، اور اس کو ہم یہ تو کوئی اتنا بڑا عالم نہیں لگتا کہ جو اس کا اتنا نام ہو، تو یہ تو مسجد کا مؤذن معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے، اور حضرت مولانا قاسم صاحب نونوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ دیوبند میں بازار میں جاتے تھے تو جولاہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جولاہا ہے، کیونکہ نہ پگ ہے، نہ کوئی جبا ہے، نہ کوئی قبا ہے، نہ واسکٹ ہے، نہ کچھ شان و شوکت ہے، اپنا عام مسلمانوں کی طرح ایک لباس سادہ سا لے کے پھرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ بھی جولاہا ہے، کپڑا بننے والا ہے۔ تو جولاہے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج بازار میں سوت کا کیا بھاؤ ہے، سوت کا کیا بھاؤ ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نونوتوی رحمتہ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں جولاہا نہیں ہوں، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا اس لیے کچھ معلوم نہیں، بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا اس لیے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو دیوبند کے لوگوں نے شکایت کی ان کی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں کہ وہ آپ کا خلیفہ ہے جس کو آپ نے خلافت دی ہوئی ہے، اتنا بڑا عالم ہے محمد قاسم نانوتوی، اور جناب اس کا حال یہ ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے بازاروں میں پھرتا رہتا ہے، آپ اسے منع کیجئے، اور اس نے تو اپنے آپ کو بہت ہی مٹا رکھا ہے، ذرا جبا قبا کچھ یہ چیزیں استعمال کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بڑا عالم ہے، تو آپ ان کو منع کیجئے کہ اس نے بہت اپنے آپ کو مٹھا رکھا ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کو جب شکایت پہنچی، اور شکایت کرنے والے نے کہا جی آپ ان کو منع کیجئے انہوں نے بہت مٹھا رکھا ہے، تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ ابھی کیا مٹھایا ہے، ابھی تو اور مٹانا چاہیے، ابھی تو کیا مٹھایا ہے، ابھی تو اپنے آپ کو اور مٹھانا چاہیے، کیا مقصد، عام مسلمانوں کی طرح رہو۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے درمیان آپ بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ میں سے نبی یہ برحق کون ہے، اور لوگ جو ہیں کبھی آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر لیتے تھے، کبھی دوسروں سے مصافحہ کر لیتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو پہچاننے میں، تو آپ کو کچھ چھوٹا سا چبوترا سا بنا دیں تاکہ آپ وہاں بیٹھ جایا کریں۔ اور میں چلو ٹھیک ہے اوپر بیٹھ جاؤں گا تاکہ سب کو دیکھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ چنانچہ وہ ایک چھوٹا سا چبوترا سا بنا دیا گیا آپ کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ یہاں تشریف فرمائے، لیکن آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا بالکل عام مسلمانوں کی طرح تھا، جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں نیک مسلمان، اسی طرح آپ کا بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں آیت نمبر 33 میں یہ بات فرمائی کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے، اننی من المسلمین، بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، من تبعیزیہ ہے یعنی مسلمانوں میں سے ایک ہوں، اس طرح اور مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ تو قرآن نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا اور نیکی کے کام کیے، وقال اننی من المسلمین اور یہ کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے بھی بڑھ کے اس طبقے کی بات کی کہ جو ربنا اللہ بھی کہتا ہے، استقامت بھی اختیار کرتا ہے، دعوت اللہ کا بھی کام کرتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، اننی من المسلمین بھی کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو دور کیجئے ایسے طریقے سے جو اچھا طریقہ ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ صفت نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو عظیم نصیب والے ہوں، عظیم حصے والے ہوں، جو اونچے نصیب والے ہوں۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں سزا دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو تم اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف اس دوسرے کو پہنچا سکتے ہو۔ لیکن قرآن نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب گویا تین صورتیں ہو گئیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے بالکل اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچا دی، یہ جائز ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے بھی ٹھیک احتیاط کے ساتھ اندازہ کر کے ٹھیک اتنا ہی مارا، نہ زیادہ زور کے، کم از کم زیادہ زور کے نہیں مارا، مگر یہ ہے مشکل کام، کیونکہ تھپڑ تھپڑ میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جتنا اس نے مارا ہے اتنا ہی بالکل مارے، یہ مشکل کام ہے۔ تو قرآن نے مگر اجازت دی ہے کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہ کر سکتے ہو، ہم نے اجازت دی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ إِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہی آیت ہے کیا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بلکہ پہلے آپ کو ایک قصہ سنا دیں جو ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت، یہ سنا ہے کہ بزرگوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی کسی رنگ کا بزرگ ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بزرگوں کے رنگ کیسے مختلف ہوتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ وہ دلی کی مسجد ہے اور وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو تم جا کے ہر ایک کو ایک ایک تھپڑ مارنا اور پھر مجھے آ کے بتانا کہ انہوں نے کیا کیا۔ خیر یہ گیا تو تین بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ آدمی گیا تو اس نے ایک بزرگ کو تھپڑ مارا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور ٹھیک اتنی ہی طاقت کا ایک تھپڑ اس کو مار دیا،
اور پھر اپنا ذکر میں لگ گئے، نہ یہ کہا کہ بھائی کیوں مارا، کس لیے مارا، کیا کیا، اس نے مارا، اس نے جواب میں ایک مارا، پھر اپنے ذکر میں لگ گئے. دوسرے بزرگ کی طرف گیا، وہ بھی بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اس نے ان کو مارا، تو جناب انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا کہ مارا یا نہیں مارا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں پیچھے، اپنا پھر اللہ کا ذکر میں لگے رہے. تیسرے بزرگ کے پاس گیا، وہ بھی ایک طرف کو بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اس نے ان کو بھی ایک تھپڑ مارا. تو وہ بزرگ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہیں کوئی ہاتھ پہ چوٹ تو نہیں لگی، تمہارے ہاتھ پہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی. تو اب یہ گیا اس بزرگ کے پاس جس نے ان کو بھیجا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ تین رنگ ہیں، ایک رنگ پہلا رنگ تو اس بزرگ کا ہے کہ جس نے تمہاری برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ جو تھپڑ تم نے اس کو مارا تھا، انہوں نے جواب میں جو تھپڑ مارا وہ تمہارے تھپڑ کے عین مطابق تھا یا اس سے زیادہ تھا؟ کہا جی کم ہو تو ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں تھا. فرمایا ایک رنگ تو یہ ہے، اور دوسرا رنگ یہ ہے بزرگوں کا کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گالی دے، دیکھتے بھی نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دوسرا رنگ ہے کہ دوسرے بزرگ کو مارا، بزرگ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مارا ہے، انہوں نے سوچا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا ٹائم ضائع ہوگا، آدمی ذکر میں لگا ہوا ہے، لگا رہے، مارتا ہے مارتا ہے، کوئی بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا، احمق ہوگا کوئی. تیسرے جو بزرگ تھے وہ تھے کہ جو برائی کے بدلے میں اچھائی کیا کرتے تھے. تو جب جناب اس نے تیسرے بزرگ کو مارا تو تیسرے بزرگ نے پلٹ کر پوچھا کہ بھائی تمہیں ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو پہلا تو ہے وہ بھی جائز ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، لیکن اتنی ہی برائی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہ ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کریں یعنی دیکھیں یا نہ دیکھیں اپنے کام میں لگے رہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، اس کے بدلے میں آپ نے اس کو پھول پیش کر دیا. یہ تیسرا درجہ ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ برائی کے بدلے میں اچھائی کریں تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، آپ دور کیجئے برائی کو ایسے طریقے سے جو بہت حسین ہو. برائی کو اچھے طریقے سے دور کیجئے، برائی کو احسن طریقے سے دور کیجئے. دیکھیے ایک ہے سیئہ اور حسنہ، ایک ہے احسن. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ سیئہ کا بدلہ حسنہ کے ساتھ بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی اونچے درجے کی چیز ہے، لیکن سیئہ کا درجہ احسن کے ساتھ دینا یہ اور زیادہ اونچی درجے کی چیز. وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد پڑتا ہے کہ کوئی ان کی غیبت بہت کیا کرتا تھا، ہر وقت ادھر ادھر ان کی برائی کرتا رہتا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں کھانا بھیجتے رہتے تھے، تو اس نے جناب غیبت کرنی بند کر دی، انہوں نے کھانا بھیجنا بند کر دیا. تو اس نے پوچھا کہا بھائی تم ہمیں آخرت کے لیے چیزیں دیا کرتے تھے، تم نے وہ بند کر دی، ہم نے بھی تمہاری دنیا کی چیزیں بند کر دی. تو برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، قرآن نے اس کی بہت تعریف کی، کہا یہ اونچے درجے کا آدمی ہے، اس جیسا آدمی دنیا میں مشکل سے ملتا. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ دور کیجئے برائی کو اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہو، زیادہ اچھا ہو. اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک وہ کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. ولی کہتے ہیں دوست کو، حمیم کہتے ہیں گہرے کو، گہرا دوست بن جائے گا. اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ مسلسل اس کو تحفہ بھیجتے چلے جا رہے ہو، وہ بھی آخر میں شرمندہ ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو کر اب وہ پھر مجبور ہو کر پھر سوچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تو میرے ساتھ اچھا ہی کرتا جا رہا ہے، میں برائی کرتا جا رہا ہوں، تو وہ برائی کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ظاہراً کچھ اچھائی کے بدلے میں کوئی اچھائی کی کوشش شروع کرتا ہے، اگرچہ اس کے دل کے اندر دشمنی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے الفاظ عجیب ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو کر وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، بلکہ یہ کہا گویا کہ وہ ایسا بن جائے گا جیسا کہ گہرا دوست ہے. تو گویا کہ کأن حرف تشبیہ استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یا تو اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، یا اگر دشمنی ختم نہ ہوئی تو صرف دل میں رہ جائے گی، کم از کم ظاہری طور پر وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے تم بھی اس کے گہرے دوست ہو. اس کو قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک وہ کہ اس کے اور تمہارے درمیان، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ گہرا دوست بن جائے گا. لیکن آگے قرآن کہتا ہے یہ کام ہر شخص نہیں کر سکتا، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو بہت صبر کرنے والے ہوں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، اور یہ صفت نہیں دی جاتی مگر صرف اس شخص کو جو عظیم منصب والا ہو، جو عظیم نصیب والا ہو، جو عظیم حصے والے ہوتے ہیں، دین کے اعلی مقام پر ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مثالی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، ورنہ عام آدمی تو برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے. لیکن برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو توفیق ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں اور عظیم حصے والے ہوں، یعنی جن کا اللہ کے ہاں اونچا نصیب ہے، آخرت میں جن کا اونچا حصہ ہے. اب وقت تھوڑا رہ گیا، تو یہ آیت جو ہے 33, 34 اور 35 ہوئی ہے، اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. اور ترجمہ اس کا پھر سے سن لیجئے کہ ان آیات کا فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیکی کے کام کیے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں تو بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو دور کرو بہت اچھے طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک وہ آدمی کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ گہرا دوست نظر آئے گا. کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ گہرا دوست ہو جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر صرف اس شخص کو جو عظیم حصے والا ہو، عظیم نصیب والا ہو. واللہ سبحانہ وتعالی. ایک بات گزارش ہے کہ آج ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو اب مغرب کی نماز کے بعد سب حضرات ایک ایک مرتبہ یہ سجدہ ضرور کر لیجئے، کیونکہ آج آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے. البتہ اس کا بیان نہیں ہو سکا، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ آیت سجدہ دوبارہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی سجدہ دوبارہ بھی کریں گے. جتنے سجدے کریں فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، بس وقت ناجائز نہ ہو. دعا کر لیجیے. آپ کا اچھا کیا نام ہے؟ طارق محمد. طارق محمد طارق صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے ماموں ہیں جناب محمد طارق صاحب اور ان کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن کی پر میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرما دیجئے، قرآن سیکھنے والوں میں شامل کر دیجئے، قرآن سکھانے والوں میں شامل کر دیجئے۔ یا اللہ آج کے درس میں جو آیات گزری ہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا اور ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور ادفع باللتی احسن، یا اللہ یہ تمام صفات اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ کے طفیل ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں مگر یا اللہ ہم محتاج ہیں اور آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، دعوت اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری پوری زندگی یا اللہ دعوت اللہ اور عمل صالح اور اننی من المسلمین کا مصداق بنا دیجئے۔ یا اللہ برائی کے بدلے میں اچھائی کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں وما یلقاها الا الذین صبروا صبروا میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ذو حظ عظیم لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہمیں بھی ان متبعین میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، یہ جو آپریشن ان کا ہونے والا ہے طارق صاحب کا، یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، اور بھی ہماری ایک رشتہ دار خاتون بہت بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں جو بیمار ہیں ہمارے متعلقین احباب میں سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔